الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی حضور نمبر 22 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے بڑے گناہوں کی، جن پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان کی ایک فہرست تحریر فرمائی ہے، جس میں نمونے کے طور پر 26 گناہ تحریر فرمائے ہیں، جن میں سے 10 گناہوں کا ذکر آ چکا ہے. آج باقی گناہوں میں سے بھی چند گناہوں کا انشاءاللہ تعالی تذکرہ ہوگا. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے اور تم کو جنت میں اعزاز و اکرام کے ساتھ داخل کریں گے. اور بڑے گناہ بھی سچے توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور سچے توبہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس لیے ہمیں دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام ہی گناہوں سے سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی خاص پابندی کرنی چاہیے کہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں. جیسے کامل وضو کرنے سے بھی آدمی کے اعضاء وضو کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جیسے کہ نہانے سے سارے جسم کا میل دور ہو جاتا ہے. ایسے نماز پڑھنے سے بھی آدمی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, روزہ رکھنے سے بھی پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں, جمعے کی نماز سے بھی پچھلے جمعے تک کے جتنے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو, کیونکہ وہ نیکی گناہ کو مٹھا دیتی ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں یعنی مٹا دیتی ہیں. گناہ نمبر 11, کسی کو گناہ پر عار دلانا, یعنی کسی شخص سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کو ہم عار دلائیں, شرم دلائیں اور اس کو برا بلا کہیں اور اس کو ذلیل کریں, رسوا کریں کہ تم ایسے ہو اور ویسے ہو, تم نے یہ کام کیا, یہ تو کرنے کی چیز ہے. تو کسی کو عار نہیں دلانی چاہیے, منع تو کرنا چاہیے, تم بھی کرنی چاہیے, لیکن غلطی تو ہو گئی جو ہونی تھی, اور انہوں جو حقیر فقیر کہیں, ذلیل رسوا کرے اور اس گناہ پر اس کو آپ اور شرمندہ کرے, اس سے بچنا چاہیے. اگر کسی کو خدا نخواستہ کسی خطرناک بیماری میں یا تکلیف میں یا پریشانی میں یا صدمے میں مبتلا دیکھیں تو اس وقت یہ حکم ہے کہ تم یہ دعا مانگو, الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی. تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس تکلیف اور بیماری سے بچایا. اور مجھ کو بہت سے اپنی مخلوق پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی. تو اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے محفوظ رکھے گی. اسی طرح اگر کسی کو کسی گناہ میں آدمی مبتلا دیکھے تو اس گنہگار کو حقیر نہیں سمجھے, اس کو آر نہ دلائے بلکہ اس کو بیمار کی طرح قابل رحم سمجھے, بیمار کی طرح اس کو قابل رحم سمجھے, کیونکہ یہ روحانی بیماری, گناہ جو ہے وہ روحانی بیماری ہے اور جو گناہ میں مبتلا ہے وہ روحانی مریض ہے. تو جیسے جسمانی مریض قابل رحم ہوتا ہے, بیماری قابل علاج ہوتی ہے, ایسے بیمار قابل رحم ہے لیکن اس سے جو گناہ ہوا وہ برا ہے, اس کو برا سمجھو, اس سے خود بھی بچو, اور شفقت اور نرمی سے جیسے بیمار کا علاج کرتے ہیں ایسے اس کو بھی پیار محبت سے سمجھاؤ. اگر تنبیہ کی ضرورت ہے اسے تنبیہ کرو, مگر جب اس سے غلطی ہو گئی تو اسے عار مت دلاؤ, اس کو ذلیل نہیں کرو, اس کو خوار نہ کرو, برا بلا نہ کہو کہ تو ایسا ویسا ہے, ایسا کرتا ہے. تو کسی کو اس طرح سے عار دلانا یا اس کو حقیر ذلیل کرنا یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ بعض مرتبہ عار دلانے والا پھر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. جس خرابی کے اندر آج وہ مبتلا ہے اور تم اس کو ذلیل کر رہے ہو, کل تم بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتے. لہذا وہ تو بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے اور بیماری میں مبتلا ہے, جب مبتلا ہے تو وہ تو قابل رحم ہے, اس کے اوپر شفقت کرو اور نرمی سے پیار سے اس کو اس گناہ سے آئندہ بچنے کی ترغیب کرو, یہ ہے صحیح طریقہ. گناہ نمبر 12، کسی کے نقصان اور تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنا۔ اب نقصان چاہے مالی نقصان ہو جائے، چاہے جانی نقصان ہو جائے، یا کوئی خدا نخواستہ بیماری ہو جائے، کوئی پریشانی لائق ہو جائے، تو جس کو بھی یہ نقصان ہوا ہے یا تکلیف ہوئی ہے تو وہ تو قابل رحم ہے، اس کے ساتھ تو ہمدردی کرنی چاہیے، شفقت کرنی چاہیے، موقع ہو تو اس کو تسلی دینی چاہیے اور اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، نہ کہ اس کی تکلیف پر خوش ہونا اور اس کا ہنسی مذاق کرنا۔ عام طور پر یہ اپنے مخالف کے ساتھ یہ بات پیش آتی ہے، اگر کسی کا کوئی مخالف ہے، دشمن ہے، تو اگر وہ دشمن کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، تو دوسرا ہنستا ہے اس کے اوپر اور پھر طرح طرح کی باتیں کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں دن ایسا کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس سے بدلہ لے لیا، اور پھر 10 جگہ بیٹھ کر کے اس کو سناتا ہے کہ فلاں جو میرا مخالف تھا اور میرا دشمن تھا، آج اس کا یہ انجام ہو گیا، اور ایسا ویسا خوشی کا اظہار کرتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بھی گناہ کی بات، کسی کی تکلیف اور مصیبت پر ہنسنا، یہ اپنے آپ کو اس میں مبتلا کرنا ہے۔ جو کسی کی تکلیف پر ہنسے گا ہنسا جائے گا، من ذہی کر دوری کا، جو کسی پر ہنسے گا کل اس پہ بھی ہنسا جائے گا۔ اس لیے کسی کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھ کر کبھی ہنسنا نہیں چاہیے، کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنا مخالف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے، کہ ہنسنا جو ہے یہ بھی باعث وبال ہے اور باعث عذاب ہے اور گناہ کی بات ہے، بلکہ عبرت لینی چاہیے، اگر اس سے عبرت لینی چاہیے۔ ہمارے مخالف صحیح، لیکن ہے تو وہ بھی انسان نا، جو اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا تو وہ بھی قابل رحم، اس کو آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو اللہ کے لیے معاف بھی کر دو، معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے بدلہ لینے سے، لیکن اس کی تکلیف پر آپ کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، اس کے صدمے پر آپ کو بھی صدمہ ہونا چاہیے، اس کی پریشانی پر آپ کو بھی دلگیر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے تکلیف پر ہنسنا اور خوش ہونا یہ خطرناک بات ہے، اور اس سے بچنا ضروری۔ نمبر 13، تکبر اور فخر کرنا، یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، تکبر کرنا اور کسی بات پر فخر کرنا۔ تکبر کہتے ہیں دل میں اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے اچھا سمجھنا، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اسے کہتے ہیں تکبر۔ جیسے کوئی مالدار ہے، مالداری کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، جو اس کے مقابلے میں فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، یا کم مالدار ہے، ان کو حقیر سمجھنا ہے، یا علم کی وجہ سے اپنے اندر بڑائی اختیار کرتا ہے، کہتا میں چونکہ بہت بڑا عالم ہوں، فاضل ہوں، ایسا ہوں اور ویسا ہوں، تم کون ہو، تم تو جاہل ان پڑھ، ایسے ہو ویسے، تو علم کی وجہ سے بھی تکبر ہوتا ہے، کبھی عمل کی وجہ سے بھی تکبر ہوتا ہے، کہ آدمی زیادہ عبادت گزار ہو جاتا ہے، زیادہ اچھے اچھے کام کرنے لگتا ہے، زیادہ نماز روزی کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور دوسرا نہیں بچتا، دوسرا گناہوں میں مبتلا ہے، تو بعض دفعہ یہ عابد ظاہر آدمی تکبر کرتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے اس کو حقیر ذلیل سمجھتا ہے کہ تم ایسے ہو ویسے ہو، تمہیں کیا پتا، حقیر ذلیل سمجھتا ہے، خود کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، تو یہ تکبر ہے عبادت کی وجہ سے۔ کبھی طاقت و قوت کی وجہ سے آدمی تکبر کرتا ہے، کبھی حسن جمال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کبھی عہدے منصب کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کبھی نسب اور خاندان کی وجہ سے آدمی تکبر کرتا ہے، تو یہ تکبر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے آسمان و زمین کے اندر، وہی غالب حکمت والا ہے، تو بڑائی کے لائق تو بس ایک ہی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اور بڑائی بھی انہی کے لائق ہے بس، باقی ہم سب مخلوق ہیں، ہم میں کوئی بات بڑائی کے ہے ہی نہیں۔ جب کوئی بڑائی کی بات ہمارے اندر ہے نہیں تو پھر کیسے اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھیں؟ اس لیے ہمارے حق میں بڑائی خلاف واقعہ ہے، اور خلاف واقعہ ہونے کی بنا پر گناہ ہے اور نہ نہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کی سزا اپنے دنیا ہی میں نقد رکھی ہے۔ جیسے ایک گناہ پیچھے گزر چکا ہے کہ والدین کو ستانا، والدین کی نافرمانی کرنے کا وبال اللہ تعالیٰ نے نقد رکھا ہے، یعنی اس کی سزا آدمی کو دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں الگ ملے گی اگر توبہ نہ کی۔ ایسی تکبر کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے نقد رکھی ہے، جو بھی دنیا میں تکبر کرتا ہے دنیا ہی میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے، آخرت کی سزا الگ ہے اللہ تعالیٰ۔ اس پر مجھے واقعہ یاد آیا جو تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے موائد میں ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، بعض نواب متکبر بھی ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسے تھے، نواب صاحب تو تھے لیکن ساتھ ساتھ متکبر بھی تھے۔ تو ایک دن وہ مارکیٹ جا رہے تھے، راستے میں ایک گوار مل گیا، گوار کہتے ہیں دیہاتی کو، وہ دیہاتی درمیان میں کہیں مل گیا، اس نے سلام کیا۔ نواب صاحب اتنے متکبر تھے کہ اس کا سلام بھی ان کو ناگوار گزرا، اور کہا ڈانڈا گئے تم اس قابل ہو گیا کہ مجھے سلام کرو؟ میں سلامی تو کر رہا ہوں، کوئی اور غلط بات تو نہیں کر رہا۔ تو اس نے خیر پھر پوچھا نا سب کہاں جا رہے؟ کہاں بس گھوڑا لینے جا رہا ہوں مارکیٹ میں۔ اس زمانے میں گھوڑا خریدنا ایسے جیسے آج کل گاڑی خریدنا، ہر آدمی تو گاڑی نہیں خرید سکتا، تو مالداروں کا کام ہے گاڑی خریدنا، تو میں گاڑی خریدنے جا رہا ہوں، گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں یعنی گاڑی خریدنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا نشان سے تو کہہ دو۔ اب یہ تو مطلب متکبر تھے نا، اللہ اچھا ہے انشاءاللہ کس بات کی، جیب میں میرے پیسے ہیں، مارکیٹ میں گھوڑا، ابھی جاتا ہوں میں نکل کے آتا ہوں۔ تو اس دیہاتی نے کہا جی میں نے تو اچھی بات کہی ہے آپ کو، اب آپ کی بات نہیں، اب جناب اب تکبر کے ہاتھ دیکھو، اس نے کتنی اچھی بات کہی بھی، جو کام آئندہ کرنا ہو تو چھوٹا ہو یا بڑا انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، یہ عادت ہے۔ مگر انہوں نے تکبر کی وجہ سے اس کی یہ سچ بات بھی صحیح بات بھی نہیں مانی، اور مارکیٹ گئے، ہم مارکیٹ میں پہنچ کر کے گھوڑے پسند کرنے لگے، گھوڑے بیچنے والے بھی نواب صاحب کو دیکھ کر کے ان کی طرف بڑے متوجہ ہوئے، ہر ایک اپنا گھوڑا پیش کرنے لگا، نواب صاحب نے ایک گھوڑا دیکھا ناپسند کیا، دوسرا گھوڑا دیکھا ناپسند کیا، تیسرا گھوڑا دیکھا ناپسند کیا، چوتھا گھوڑا انہیں بڑا پسند آیا کہ بالکل سائز بھی اس کا بالکل صحیح ہے، اور میں اس پہ آسانی سے سوار بھی ہو سکتا ہوں، اور ہے بھی ہلکا پھلکا، چست رفتار، خوبصورت۔ نواب صاحب نے سودا کر لیا اور پیسے طے ہو گئے۔ طے ہونے کے بعد اس نے لگام جو ہے نواب صاحب کے ہاتھ میں تھما دی، پیسے طلب کیے۔ اب نواب صاحب نے جب پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو باہر ہی آ گیا، جیب کٹ گئی۔ اب نواب صاحب کی بڑی کرکری ہو گئی، اور بڑے ذلیل اور بڑے خوار ہوئے، اور وہ بیچنے والے نے بھی کہا نواب بنتے ہیں پیسے ہیں نہیں جیب میں، گھوڑا خریدنے آ گئے، دو اور مٹی خراب ہوئی۔ جیسے کیسے منت مدد کر کے اس سے کہا کہ بھائی میں تو پیسے لایا تھا اور جیب کٹ گئی، ورنہ تو ہوں میں نواب ہی۔ وہاں سے وہ بڑے شرمندہ اور بڑے ذلیل ہو کر کے وہاں سے گئے، یہ تکبر کی سزا بھی نہیں نکالا۔ اب جو واپس آئے تو خیر اس کے بعد وہ دیہاتی بھی گیا، تو اس نے کہا نا صاحب گھوڑا نہیں رہے، کیونکہ ان شاء اللہ میں گھوڑے دینے جا رہا گیا تھا، اور ان شاء اللہ گھوڑے کا سودا بھی کر دیا تھا، اور ان شاء اللہ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بالکل ہی جیب صاف تھی، اور ان شاء اللہ میں گھر جا رہا ہوں دوبارہ، ان شاء اللہ پیسے لے کے آؤں گا ان شاء اللہ۔
تو دیہاتی نے کہا کہ اب انشاءاللہ گردن پڑنے سے کیا فائدہ.
پہلے میرے کہنے سے انشاءاللہ کہہ رہے تو گھوڑا ہی مل جاتا, پیسے بھی ضائع نہیں ہوتے. اب تم جو بے تحاشا انشاءاللہ پڑھ رہے ہو, پہلے ہی پڑھ لے تو اچھا ہوتا. تو بھائی متکبر کا بار بار اللہ عموماً دیکھا ہے کہ تکبر کرتا ہے دنیا میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو تکبر سے بچنا چاہیے ہمیشہ. بس بس یاد رکھیں کہ تکبر تو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے, بس بندے کے لائق نہیں ہے. بندے کے لائق تو بندگی ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے, خاک ساری ہے, تواضع ہے. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شعر بہت پسند ہے کہ تو بناز عجب ہے من بنیاز عجب ہے. یا اللہ آپ کی آپ کا ناز آپ کی بڑائی قابل قدر ہے اور میری عاجزی میری انکساری نیاز بندی عجیب و غریب ہے. حاصل یہ کہ عاجزی بندے کے مناسب ہے اور بڑائی اللہ تعالیٰ کے لائق ہے. اس عاجزی اور تواضع پر حضرت سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب یاد آیا. اللہ والے خواب بھی بڑے سچے اور ان میں بڑا سبق ہوتا ہے. تو سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا میدان ہے, اس میدان کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی گول بلند عمارت ہے پہاڑ کی طرح, ایک بہت ہی اونچی اور بالکل گول ایک عمارت ہے اور اس کے اندر بہت سارے دروازے بنے ہوئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص اس کی کسی بھی دروازے سے اندر چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. لہذا جھوک در جھوک لوگ ان دروازوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تیزی سے چلے جا رہے ہیں. اور فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ہر دروازے پر لوگوں کا جمگٹا ہے اور لوگ کوشش کر رہے ہیں اندر جانے کی, لیکن اتنے زیادہ دروازے پر لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ پھنس گئے ہیں دروازے میں اور کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا. میں ذرا قریب گیا تو میں نے دروازوں پر دیکھا تو سب پہ کچھ لکھا ہوا تھا. توجہ دی تو پتہ چلا کہ کسی پہ تو بابو صلاح لکھا ہوا ہے نماز کا دروازہ, کہ یہ نماز پڑھنے والے اس دروازے سے اندر جائیں گے. کسی پہ بابو زکات لکھا ہوا ہے کہ زکات والے اس دروازے سے جائیں گے. کسی پہ بابو صوم لکھا ہوا ہے, کسی پہ بابو شکر لکھا ہوا ہے, کسی پہ بابو صبر لکھا ہوا ہے, کسی پہ بابو زہد لکھا ہوا ہے. بس غرض کے اعمال صالحہ کے نام سے دروازے جو ہیں موسوم ہیں اور ہر دروازے پر لوگ ہیں اور اتنے ہیں کہ سب دروازے میں ہی پھنسے ہوئے ہیں, اندر کوئی نہیں جا رہا. جب میں نے ان کا یہ اجتماع دیکھا اور ان کی بھیڑ دیکھی تو میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہی اندر نہیں جا رہے تو میں اندر کیسے جاؤں. تو تھوڑی دیر میں میرے ذہن میں آیا کہ ایسا کروں کہ یہاں تو بہت زیادہ رش ہے, بہت ہی زیادہ سامنے پہ بھیڑ ہے, میں ایسا کرتا ہوں لمبا چکر کاٹ کے میں اس طرف جاتا ہوں. ہو سکتا ہے وہاں لوگ نہ پہنچے ہو, کوئی دروازہ وہاں خالی ہو تو میں وہاں سے اندر چلا جاؤں. چنانچہ میں نے بہت لمبا چکر لگایا, اس لیے کہ عمارت بہت بڑی تھی, دروازے اس کے بے شمار تھے. تو بہت لمبا چکر کاٹ کے میں بالکل دوسری جانب پہنچا. جب وہاں پہنچا تو واقعی میری یہ تدبیر جو ہے نا مجھے کارگر معلوم ہوئی. میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہاں دروازوں پر رش بہت کم تھا اور اللہ کی شان ایک دروازہ ایسا تھا کہ وہ بالکل ہی خالی پڑا ہوا تھا, کھلا ہوا تھا اور ایک بندہ بھی اس دروازے پر موجود نہیں تھا. تو میرے خوشی کی انتہا نہ رہی, میں تیزی سے اس دروازے کی طرف لپکا تاکہ میں جلدی سے اس دروازے سے اندر جاؤں اور رفتار شانوں کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں. جب میں اس دروازے میں داخل نہ ہوا تو میں نے کہا پڑھ تو لوں کیا لکھا ہے اس کے اوپر, یہ کس چیز کا دروازہ ہے. میں نے اوپر دیکھا تھا لکھا ہوا تھا بابو تباد ہو. اللہ چاچے میں اندر چلے گیا الحمدللہ مجھے یہ نعمت نصیب ہو گئی, میری آنکھ کھلی. تو آنکھ کھلنے کے بعد اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی کہ بھائی یہ جو عمارت ہے یہ اسلام کی عمارت ہے. تو جتنے بھی دروازے ہیں جو مختلف اعمال صالحہ کے سے موسوم ہیں, یہ سب وہ اعمال ہیں جنہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب ہوتی ہے. اور یہ کہ نماز پڑھنے والے بھی بہت ہیں, روزہ رکھنے والے بھی بہت ہیں, زکات دینے والے بھی بہت ہیں, حج عمرہ کرنے والے بھی بہت ہیں, صدقہ خیرات کرنے والے بھی بہت ہیں, لیکن یہ سارے کے سارے اعمال ناقص کرنے والے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں مگر سنت کے مطابق نہیں پڑھتے, صدقہ تو دیتے ہیں شریعت کے مطابق نہیں دیتے, زکات تو دیتے ہیں شریعت کے حدود کے اندر نہیں دیتے, صحیح مصرف میں نہیں دیتے, جس کی وجہ سے یہ اس عمارت کے دروازے پر تو آگے لیکن اندر نہیں داخل ہو رہے, کیونکہ ان کے اعمال ناقص ہیں جس کی وجہ سے دروازے پر اٹک گئے, اندر نہیں جا سک رہے. اور میں نے جو چکر لگا کر کے دوسری طرف اندر جا کے دیکھا, تب بھی میں نے اندر سے بھی دیکھا تو وہ سب دروازے میں پھنسے ہوئے تھے اور زور لگا رہے تھے کسی طرح اندر چلے جائیں, اندر آ نہیں پا رہے تھے. یہ ان کے اعمال کی کوتاہیاں تھیں اور خامیاں تھیں جو انہوں نے اختیار کی تھیں, جس کی وجہ سے وہ دروازے میں پھنس کے رہ گئے تھے. اور باب التواضع جو میں نے خالی دیکھا اس کی تعبیر میرے ذہن میں اللہ پاک نے ڈالی کہ بھائی تواضع اختیار کرنے والے بہت ہی کم ہیں, بس نہ ہونے کے برابر, تکبر کے گناہ میں مبتلا ہونے والے بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے باب التواضع کوئی بھی نہیں آتا. معلوم ہوا کہ تواضع اختیار کرنے والے بہت ہی کم ہیں, اور جو اتنے کم ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, جبکہ تواضع فرض ہے اور تکبر حرام ہے. لہذا کسی بھی وجہ سے آدمی تکبر نہ کرے اور کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھے اور کسی بھی بنا پر اپنے آپ سے کسی کو حقیر نہ سمجھے, ہمیشہ اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے اور سب کو اپنے سے افضل اور بہتر سمجھے. یہ تواضع تو بھی تکبر سے بچنا چاہیے اور تواضع کو اختیار کرنا چاہیے. تواضع کے متعلق ایک دو شعر بھی یاد رکھنے کے ہیں. مجھے خاک میں دبا دو میری خاک بھی اڑا دو, مجھے خاک میں دبا دو میری خاک بھی اڑا دو, تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غلط نشان. حضرت یہ بندہ کچھ نہیں, کیوں جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, بس اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھو الحمدللہ کو, بس یہ شکر ہے اور یہ تواضع ہے, اور اپنا کمال سمجھو تو تکبر ہے حرام. تو جو کچھ بھی بندے کے پاس ہے, علم ہے, عمل ہے, ہنر ہے, فہم ہے, عقل ہے, حسن ہے, جمال ہے, طاقت ہے, قوت ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے, کوئی مصنوعی بات نہیں ہے. حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی بندے کے پاس ہے سب من جانب اللہ ہے. یہ جسم بھی ان کی عطا ہے, روح بھی ان کی عطا ہے, وہ اور کیا ہے اپنا, جب روح بھی ان کی اور جسم بھی ان کا تو ہمارا کیا ہے, کچھ بھی نہیں, تو ہم کچھ بھی نہیں. جب کچھ بھی نہیں تو بس کر اپنے آپ کو کچھ ہی نہ سمجھنا چاہیے, لاشے سمجھنا چاہیے اپنے آپ. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے خاک میں دبا دو میری خاک بھی اڑا دو, تیرے نام پر مٹاؤں مجھے کیا غلط نشان سے. ایک اور شعر ہے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ وہ نہ رہے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ اور بو نہ رہے, ہو کو اتنا بڑا تو ہو رہے تو نہ رہے. سبحان اللہ, ہو کو اتنا بڑا کہ ہو رہے تو نہ رہے, ان نے اللہ تعالیٰ کے اپنے دل میں اتنا بٹھا ان کے تصور کو کہ بس وہی جم کے رہ جائے اور تجھے اپنا آپا جو ہے وہ نظر نہ آئے, اپنے آپا کو اپنے آپے کو ختم کر. جیسے کہتے ہیں کہ میں کی گلے پہ چوری, میں مت کرو بھائی، بکری میں کرتی ہے تو چھری دھرتی اسے گئے. اسی کے ساتھ حضرت نے فرمایا فخر کرنا، جب کسی کے دل میں تکبر ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی باتوں پر فخر بھی کرتا ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں نے زندگی بھر بڑی محنت کی ہے، بڑا میں نے پیسہ کمایا ہے، اتنی تو دکانیں ہیں، اتنے میرے بنگلے ہیں، اتنی کاریں ہیں، تمہارا کیا ہے؟ یہ فخر ہے. تو جیسے مال و دولت پر لوگ فخر کرتے ہیں، ایسے علم و فضل کے اوپر بھی فخر کرتے ہیں. اپنے اولاد کے گھر خاندان کے تعلیم یافتہ ہونے پہ فخر کرتے ہیں، اپنی طاقت و قوت پہ فخر کرتے ہیں. تو جہاں تکبر ہوتا ہے وہاں فخر بھی ہوتا ہے عام طور پر. تو کسی چیز پر بھی فخر نہیں کرنا چاہیے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، آپ کی سنت تواضع کے اعلی مقام پر فائز ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید ولد آدم بنایا ہے، تمام اولاد آدم کے آپ سردار ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام سے آپ کا درجہ بڑھتا رہے. لیکن آپ نے جہاں بھی اپنی اس نعمت کو، اس فضیلت کو بیان فرمایا، ولا فخرا ساتھ ساتھ فرما دیا، اللہ سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. لیکن یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت بیان کرنے کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو حقیقت کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے تو اس کے اظہار میں کوئی حرج نہیں. لیکن فخر کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ مذموم اور برا اور گناہ کی بات ہے. نمبر 14، کسی پر ظلم کرنا. ظلم کرنا بھی بڑا گناہ ہے اللہ نے چاہتا. کسی پر اب کسی بھی طرح سے ظلم کیا جائے، چاہے کسی کی عزت خراب کر دی جائے، کسی کا جانی نقصان کر دیا جائے، کسی کا مالی نقصان کر دیا جائے، کسی کو کسی بھی طریقے سے ناحق اذیت اور تکلیف پہنچا دی جائے، کسی کا ناحق حق مار لیا جائے، یہ سب ظلم کی کوئی ایک صورت متعین نہیں ہے، بے شمار صورتیں ہیں. اور ہمارے معاشرے میں ظلم و ستم بے تحاشا ڈھایا جاتا ہے، گھر گھر ظلم و ستم سے بھرے ہوئے ہیں، انجمنیں، محفلیں، خاندان، برادری ظلم و ستم سے بھرے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے ہر جگہ بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، نا اتفاقی ہے، قرض تعلقی ہے، ایک دوسرے کی مخالفت ہے. اگر سب لوگ ایک دوسرے کا حق ادا کریں اور کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، جو کہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے، تو سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت، چین ہی چین. تو ظلم جو ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں. جو کسی پر ظلم کرے گا مرنے سے پہلے، وہ اپنی کیے کی سزا پا لے گا، آخرت میں اس کا جو بھی وبال ہے وہ الگ ہوگا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو دراصل حکیم الامت حضرت مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، کہ بھائی حکومت کفر کے ساتھ تو جمع ہو سکتی ہے، ظلم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یعنی کافر آدمی دنیا میں حکومت کر سکتا ہے، کسی کافروں کی حکومت ہے دنیا کے اندر، لیکن ظالم کوئی آدمی حکومت پہ برقرار رہے نہیں ہو سکتا. حاکم ہو کر کے ظلم کرے گا تخت بڑھ جائے گا اس کو. تو یہ ہم اپنے ملک میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. جن حکمرانوں نے ظلم و ستم ڈھائے، کوئی باقی بچا؟ کیسا بدترین انجام ہوا. تو ظالم حکومت پہ رہ نہیں سکتا. دنیا میں وہ پٹک دیا جاتا ہے اور دنیا کے اندر وہ رسوا و ذلیل کر دیا جاتا ہے. تو حکومت ظالم کے ساتھ رہ نہیں سکتی، چند دن رہ جائے گا، پھر اس کے بعد حکومت اس سے جدا ہو جائے گی. ہاں کافر حکومت کر سکتا ہے، کر رہے ہیں کافر حکومت دنیا کے اندر، لیکن جو ظلم کرنے والے ہیں سب کے انجام ہمارے سامنے، چاہے انہوں نے ہمارے ملک میں حکومت کی ہو یا دوسرے ملک میں حکومت کی ہو، جنہوں نے ظلم و ستم ڈھائے آخر کار وہ اپنے برے انجام کو پہنچے. تو جب یہ نمونے ہمارے سامنے ہیں تو بس ہم بھی خود اپنے آپ کو کسی پر ظلم کرنے سے بچیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے دیں، کوئی ظلم نہ ہونے دیں، ان کی حق تلفی نہ کریں، ان کے حقوق پامال نہ کریں، کیونکہ ماتحت جو ہوتا ہے وہ بولتا نہیں، بولے تو نوکری سے بھی جائے، اس وجہ سے وہ بیچارہ مظلوم بنا رہتا ہے، اور حاکم جو ہے اور ان کا جو مالک ہے اور سیٹھ جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم ڈھاتا رہتا ہے، اور ان سے زیادہ محنت لیتا ہے، پیسے نہیں دیتا، وقت پر پیسے نہیں دیتا، اور طرح طرح کی صورتیں ہوتی ہیں ظلم کی. بہرحال ہر ایک کو ہمیں سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے. بار بار حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ لا تظالم، سن لو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. ظلم کرنے سے ظلم و ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے اندھیریوں میں سے ایک اندھیری ہے ظلم، لہذا اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. واخر دعوانا اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو تا زندگی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو، ہمارے سارے احباب کو یا اللہ اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما، اور ہمیں ہمیشہ دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما. ہم سب کو، تمام متعلقین کو اور جو لوگ جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سبھی کو عافیت کامل عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارا ایمان مرتے دم تک ہمارے سلامت رکھنا. یا اللہ ہم کو دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضا، سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ ہمیں دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا. ہر معذوری، مجبوری، لاچاری، بے کسی اور بے بسی سے بچانا. یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ توازو اختیار کرنے کی توفیق دینا. یا اللہ ہمیں توازو کامل عطا فرما. یا اللہ توازو کامل عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ ہمیں ہمیشہ تکبر سے بچانا، بڑائے سے بچانا، فخر و غرور سے بچانا. یا اللہ، یا اللہ ہمیں آج انکساری خاک ساری عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے متواضع بندوں کی محبت عطا فرما، ان کی ہم نشینی عطا فرما، ان کے ہمراہی عطا فرما، اور متکبروں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تکبر سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہم سب کو اپنے مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الرحیمین، یا رب العالمین، ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، دنیا و آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، سارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرما، سارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. جن جن حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.